الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بائس الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أفضل السفراء المقربين بإله العالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته أتى العالمين أجل اللهم له ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جیسا کہ گزشتہ درس میں یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ آج کے خاص عنوان پر گفتگو ہوگی، اور عنوان یہ مقرر کیا گیا تھا کہ اب کیا کریں، اس بات کا تذکرہ کر دیا جائے کہ یہ وہ عنوان ہے جس پر اس مجمع کے لیے کہ جو یہاں موجود ہے شاید گفتگو کی ضرورت پیش نہ آئے، اور اس اعتبار سے شریک ہونے والوں کو ہو سکتا ہے کہ کچھ مایوسی ہو، لیکن سبب صرف یہ ہے کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر اب اکثر سوال کیے جاتے ہیں، اور عام طور پر اس مسئلے پر سوال کرنے والا لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرتا ہے بلکہ تنہائی میں علیحدگی میں وقت جاتا ہے، اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہر ایک کو ان عام مسائل پر الگ الگ جواب دینا. اس اعتبار سے بہتر یہ سمجھا گیا کہ ایک عنوان پر گفتگو بھی ہو جائے، اور جن کے لیے یہ مسئلہ واقعاً پریشانی کا سبب بنا ہے ان کے لیے بھی بغیر زیادہ زحمت کے اپنے مسئلے کو حل کرنا ممکن ہو جائے. تو اب کیا کریں، جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ گفتگو فقط ان دیندار لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ان کے اپنے خیال میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ احکامات خدا کی نافرمانی میں گزارا تھا، چاہے اس کا سبب ان کے اپنے خیال میں یہ ہو کہ ان کا نفس ان کو گناہوں کی جانب لے جا رہا تھا اور ان کے جذبہ ایمانی میں اتنی شدت نہ تھی کہ وہ نفس کا مقابلہ کرتے، اور چاہے گناہوں کا سبب یہ ہو کہ انہیں علم ہی نہیں تھا، معلوم ہی نہیں تھا کہ دین قبول کرنے کا مقصد دین کے احکامات پہ عمل کرنا بھی ہوتا ہے، اور چاہے اس کم علمی علم نہ ہونے کی وجہ ان کی اپنی لاپرواہی ہو یا بقول ان کے کہ جو ذرائع ہمارے معاشرے میں احکامات دین کو حاصل کرنے کے ہیں ان میں سے اکثر ذرائع ایک طویل عرصے تک اس مسئلے پر خاموش رہے. پس نظر ان تمام باتوں کے اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو ایک طویل عرصہ اس حالت میں گزارا کہ جب ہم یہ پڑھتے سنتے اور معلوم کرتے ہیں کہ ان گناہوں کے ساتھ اس دنیا سے جانے والا خدا کی نگاہ میں اور رسول اور ایمان کی بارگاہ میں کتنا بڑا مجرم ہوگا، ایک مرتبہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اپنے ان گناہوں کو کس طرح معاف کرائیں، اور اب ہم کیا کریں، اس طریقے سے اپنی گزشتہ زندگی کی غلطیوں کی تلافی اور اضافہ کرے. تین چار مسئلے کے سلسلے میں بہت زیادہ دریافت کیے جاتے ہیں، انہی مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی اس تقریر کو بیان کیا جائے گا. یہاں تک اس فکر کے رکھنے والے مسلمان یا مومن کا خیال ہے، تو ذہن میں اتنا خیال آنا ہی ایمان کے کمال اور عقیدے کی پختگی کی دلیل ہے، اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں ہمارے سامنے قرآن حکیم کی وہ آیت آ رہی کہ وہ پروردگار جو ایک جانب یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، خدا نیک عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں دوست رکھتا ہے. وہ شخص جس کی ساری زندگی کی طاعت خدا میں گزر رہی ہے، جس کا ایک ایک عمل حکم خدا کے اور احکامات شریعت کے تابع ہے، جس انداز میں خدا اسے دوست رکھتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، بالکل اسی انداز میں خدا ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو ایک زندگی کا ایک بڑا حصہ خدا کی نافرمانی میں گزار کے آئے، شیطان کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے آئے، اس میں خدا کا مذاق اڑاتے ہوئے آئے، لیکن آج جب انہوں نے سچے دل سے اپنی غلطی کو محسوس کیا، تو جس انداز سے، جن الفاظ کے ساتھ، الفاظ سے جس ترتیب کے ساتھ ساری زندگی نیک کام کرنے والے کو خدا نے اپنا دوست بنایا ہے، بالکل وہی الفاظ، بالکل وہی ترجیح، بالکل وہی انداز ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین والی آیت کا بھی ہے، وہی جملے ہیں، وہی لفظ ہے، وہی ترتیب ہے، جس نے سچے دل سے بارگاہ الہی میں توبہ کر لی. تو قرآن نے آواز دی کہ ان اللہ یحب التوابین، یاد رکھو کہ خدا توبہ کرنے والوں کو بھی دوست رکھتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، اور اسی انداز سے محبت کرتا ہے جس انداز سے ساری زندگی نیکی کرنے والے سے پروردگار عالم کی محبت کا طریقہ ہے. اور پھر آگے چل کر قرآن نے اعلان بھی کیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفس پر تھوڑی زیادتی کی ہے، جنہوں نے ذرا اسراف کیا ہے، ذرا زیادتی کی ہے اپنے آپ پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک پروردگار تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اسی لیے جو وہی معافی دینے والا اور رحمت کا نازل کرنے والا ہے. ایک مرتبہ تمام گناہ گاروں کو قرآن نے آواز دی، مگر بڑے عجیب انداز میں. آواز دینے کا طریقہ بھی قرآن کا بڑا عجیب طریقہ ہے. گناہ گار کو یہ خبر کو پہنچانا ہے کہ دیکھو تم نے گناہ کیے ہیں تو تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے، مگر انداز قرآن نے اتنا پیارا اور دل نشین اختیار کیا کہ اس کو احساس توہین و ذلت بھی نہ ہونے پائے، احساس خطا بھی نہ ہونے پائے، ان مانوں میں کہ بارگاہ الہی میں میرا کوئی مقام نہیں، اور ساتھ ساتھ پیغام بھی پہنچ جائے. قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا، اے گناہ گاروں، اے نافرمانوں، اے میرے حکم کو ٹھکرانے والوں، اے آسی اسیان کرنے والے، اس سارے طریقوں سے قرآن مخاطب کر سکتا ہے، مگر نہیں، گناہگار کو گناہگار کہہ کے بھی قرآن مخاطب نہیں کر رہا. قل یا عبادی، اے میرے بندوں، میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں. آپ اپنی عملی زندگی میں مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ خطاکار کو جس وقت بلایا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے، تو انداز گفتگو، پکارنے کا طریقہ، پکارنے کے الفاظ، یہی بہت فرق ڈال دیا کرتے ہیں خطاکار کی فطرت اور اس کے مزاج میں. انتہائی غصے کی حالت میں ایک خطاکار بیٹھا ہے، آپ نام لے کے بلائے، اے فلاں یہاں آؤ، یہ اظہار غصہ ہے، اور ایک طرف اے میرے بیٹے کہہ کر اس کو پکارا جائے، اے میرے بیٹے کہہ کر اس کو مخاطب کیا جائے، تو خود یہ لفظ، خود یہ استعمال، خود یہ پکارنا رحمت کا، شفقت کا اور محبت کا طریقہ بن جاتا ہے. تو قرآن نے گناہگار کو گناہگار نہیں کہا، خطاکار نہیں کہا، بلکہ خود یا عبادی، اے میرے بندوں، میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں. اور پھر اے میرے بندوں کہنے کے بعد بھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ جنہوں نے غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، خطائے کی ہیں، احکام شریعت کو توڑا، نہیں الذین اصرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندے کہ جنہوں نے اپنے آپ پر تھوڑی زیادتی کر دی، اپنے آپ پر تھوڑا سا ظلم کر دیا، تھوڑی زیادتی کر دی، پروردگار نے اپنا ذکر نہیں کیا، اپنے گناہ، اپنی بارگاہ کے گناہ کا، اپنے حکم کے توڑے جانے کا، اپنے عذاب کا ذکر نہیں کیا، اب رفو علی انفسہم، تم نے خود اپنے بارے میں زیادتی کی تھی، اب لا تقنطوا من رحمت اللہ، خوشخبری سنو کہ تمہیں رحمت خدا سے مایوس نہیں ہونا ہے، اور کبھی یہ خیال نہیں کرنا ہے کہ میں نے برا گناہ تو بہت بڑا کر دیا۔ یہ مندر توبہ پر جب انسان کے دل میں ندامت ہو، احساس ہو اپنی غلطیوں کا، خود تو اپنی بات ہو رہی کہ کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ میں نے تو اتنا بڑا گناہ کر لیا کہ اب اس کی بخشش ممکن ہی نہیں ہے، اب یہ معاف ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ پھر سنوں گا، پروردگار سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اب سنوں گا تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، پھر مزید تاکید کی جمیعاً جتنے گناہ ہیں سب معاف ہو سکتے ہیں، پروردگار عالم سب کو معاف کرنے والا ہے، پھر یاد دلایا، یاد رکھو انہ هو الغفور، انہ هو الغفور الرحیم، وہی معاف کرنے والا ہے، وہی رحمت نازل کرنے والا ہے، اگر اس کے پاس نہ جاؤ گے تو کون ہے کہ جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ اور پھر ایک مرتبہ قرآن نے ایک اور اصول بتایا سورہ یوسف کی 27 آیت کے اندر، جہاں ارشاد ہو رہا ہے لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یاد رکھو رحمت خدا سے کوئی مایوس نہیں ہوتا سوائے کافروں کے گروہ کے، رحمت خدا سے سوائے کافروں کے اور کسی کو مایوسی نہیں ہوتی، یعنی کبھی مایوس نہ ہونا، رحمت خدا سے نا امید نہ ہونا، بڑے سے بڑا گناہ ہے خدا معاف کرنے کو تیار ہے، ہاں عذاب کس کے لیے ہے یہ بھی قرآن بتا رہا، اور ساتھ ساتھ منافق اور مومن کی ایک پہچان بھی بتا رہا، جب سورہ مبارکہ وقت میں ارشاد ہوا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، یاد رکھو خدا عذاب دے گا منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، ان کی صفت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، الظانین باللہ ظن السوء، یہ پروردگار عالم کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں، برا خیال رکھتے ہیں، ان کو خدا کے اوپر امید نہیں ہے، خدا کے بارے میں ان کے ذہن میں اچھا خیال نہیں ہے، یہ خدا کی رحمت کے امیدوار نہیں ہے، الظانین باللہ ظن السوء، ان کے ذہن میں خدا کے بارے میں بدگمانی ہے، برا خیال ہے، جس کے نتیجے میں ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ تو منافق اور مومن کی یہ پہچان یہ بھی ہو گئی کہ مومن ہمیشہ پروردگار کے بارے میں اچھا خیال دل میں رکھتا ہے، اور منافق ہمیشہ پروردگار کے بارے میں ظن سوء کا شکار ہوتا ہے، اور کسی کے اوپر عذاب خدا آنے والا ہے۔ تو بار بار قرآن امید دلا رہا ہے، سہارا بندھوا رہا ہے، اور یہ یاد رہے کہ یہ امید اور سہارا اس لیے کہ انسان اپنے گناہوں کو ترک کرنا چاہے تو مایوس نہ ہونے پائے، اس لیے نہیں کہ انسان اس امید اور سہارے کے ذریعے سے گناہوں میں اور بیمار ہو جائے، وہ تو ایک اور گناہ کبیرہ ہے جس کی تفصیل الگ مقام پہ آئے گی۔ تو گناہگار، بڑے سے بڑا گناہگار، اپنی زندگی کا بڑے سے بڑا حصہ گناہوں میں گزارنے والا، اور قرآن کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، ہر قسم کے گناہ کو معاف کیا جا سکتا ہے، اور اسی کا نام ہے توبہ۔ بارگاہ الہی میں خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنے گناہوں کو پیش کر کے خدا کی امید سے توبہ کرنا اور اپنی غلطیوں کو معاف کروانا۔ اب توبہ کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بہت روایتیں، لیکن یہ خود ایک مستقل موضوع، اور جب گناہان کبیرہ کا موضوع شروع ہوگا تو اس کے اختتام کے اوپر توبہ کے موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ اگر اس وقت ہم فضائل توبہ اور اہمیت توبہ کو بیان کرنے لگے تو ہمارا آج کا موضوع نامکمل رہ جائے گا۔ تو قرآن حکیم کی ان کتابات کے بعد اب آئیے یہ دیکھیں کہ ایک انسان گناہوں کے بعد کیا کرے، کس انداز سے اپنے گناہوں کو معاف کروائے۔ یہ امید تو بند گئی، یہ تصور تو پیدا ہو گیا، یہ خیال تو پروردگار عالم نے پیش کر دیا کہ تمہارا بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے، اس لیے کہ معاف کرنے والا پروردگار ہے، مگر کس انداز سے گناہ کو معاف کروایا جائے، اس کا طریقہ جو روایات میں ہمارے سامنے ہے، فقہا کے فتوے کی روشنی میں ہمارے پاس ہے، اس کو مختصر سے وقت میں پیش کرنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھی جائے کہ توبہ واجب فوری ہے، اس اعتبار سے کہ ہماری فقہ میں اس کا بھی تذکرہ کیا جائے کہ آج کیوں کہ فقہ کے لیے الگ سے کوئی وقت نہیں، اس لیے تقریر کے دوران ہی فقہ کے مسائل بار بار بیان کیے جاتے رہیں گے، اس اعتبار سے کہ موضوع ایسا ہے کہ بغیر فقہ کو بیان کیے اس عنوان پر مکمل گفتگو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو توبہ واجب فوری ہے، اس اعتبار سے کہ ہماری فقہ میں جو لفظ واجب استعمال ہوتا ہے اس کی کئی قسمیں، واجب یہ نہیں کہ بس ایک واجب ہے ایسا کام جس کا کرنا ضروری ہو، بلکہ واجب کی مختلف قسمیں بنتی ہیں۔ ایک واجب وہ ہوتا ہے جو خود واجب ذاتی ہے، ایک واجب ہے جو واجب اختیاری یا تقریری ہے، ایک واجب واجب عبادی ہے، ایک واجب واجب توکلی ہے، ایک واجب واجب عینی ہے، ایک واجب واجب کفائی ہے۔ یہ لمبی چوڑی بحث اسی میں سے جو ہمارے اس وقت کے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ کہ واجب وقت کے اعتبار سے بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ٹائم کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، مدت کے اعتبار سے، ایک ہے واجب فوری، ایک ہے واجب موقت۔ واجب موقت دین باؤ دین عین، لفظ موقع اردو میں خود استعمال نہیں ہوتا مگر اس سے ملتا جلتا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ خاص گنجائش۔ تو واجب کی دو قسمیں، مثلا نماز، نماز ایک ایسا واجب ہے جو واجب وسعت موقت یعنی وسعت والا واجب، 1 بجے نماز ظہر کا وقت آ گیا 6 بجے تک پڑھ سکتے ہیں، پروردگار عالم نے مہلت دی، وسعت دی کہ اس میں کسی وقت بھی اس کو انجام دے لو۔ نماز کی قضا واجب ہے مگر فوراً واجب نہیں، بلکہ گنجائش دی گئی کہ زندگی میں کسی وقت بھی قضا انجام دے سکتے ہو، گناہگار نہیں ہوگے اگر ذہن میں خیال ہے توبہ اور قضا کرنے کا۔ اور ایک واجب فوری، ادھر وقت آیا ادھر واجب ہے اس کے اوپر عمل کرنا، گھنٹہ دو گھنٹہ چند دن چند مہینے گزارنا یہ حرام ہے۔ مثلاً حج واجب فوری، ادھر استطاعت و حیثیت پیدا ہوئی اور حج کی تاریخیں آئیں، اب ہم سوچیں کہ اگلے سال چلے جائیں، 2 سال بعد چلے جائیں، یہ سب حرام اور گناہ، جتنی تاخیر کی جائے اتنا گناہ۔ روزہ رمضان کا مہینہ آیا اور واجب ہو گیا، 2 دن بعد رکھیں گے، چھٹی کے دن سے رکھیں گے، آرام کرتے ہوئے رکھیں گے، یہ حرام۔ اسی طرح توبہ واجب فوری، گناہ کا احساس ہوا اب فوراً واجب ہے کہ توبہ کریں، 2 دن کے بعد کر لیں گے، 5 سال کے بعد کر لیں گے، بڑھاپے میں جا کے کر لیں گے، کچھ عرصے کے بعد کر لیں گے، یہ کام ہو جائے پھر کر لیں گے، بیٹے کی نوکری لگ جائے پھر کر لیں گے، یہ خود ایک اور گناہ اور حرام۔ تو توبہ واجب فوری، یعنی جیسے ہی انسان کے دل یہ خیال پیدا ہو کہ میں نے پروردگار عالم کی مخالفت میں زندگی گزاری تو فوراً اس کے لیے توبہ کرنا واجب ہے، تو جس کے قبول ہونے کے بارے میں خدا نے قرآن میں مسلسل پیغام دیا ہے اور مسلسل قرآن میں امید بندھائی ہے گناہگاروں کو، تو واجب فوری فوراً توبہ کرو، اور اگر فوراً توبہ نہ کی جائے تو اس کے نقصانات جو علماء بتاتے ہیں، دو بہت اہم نقصان اس سے بتائے گئے۔ پہلی بات تو وہ کہ جو ہمارے معاشرے میں بھی موجود، کس انسان کو پتا ہے کہ میری زندگی کتنے عرصے کی ہے، انسان کیا کہہ سکتا ہے کہ میں کتنے عرصے زندہ رہوں گا، اسی اعتبار سے کہ قرآن کو کہہ رہا فَآمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا شہر والوں کو یہ اطمینان ہے، شہر والوں کو یہ اطمینان ہے کہ ان کے اوپر فوراً عذاب نہیں آئے گا، یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ رات کو سو رہے ہیں، وہم نائمون، وہ لوگ رات کو سو رہے ہیں اور ایک دم سے اور فوراً ہمارا عذاب ان پہ نازل ہو جائے، یا ایسا ہوتا نہیں، کیا اس سے پہلے تم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ انسان اچانک عذاب خدا کا شکار ہو جائے، انسان کو اچانک موت آ جائے، یا انسان موت کے آثار دیکھنے لگے، کیونکہ موت آنا بھی انسان کی توبہ کو نامکمل کر دیتا، انسان کے دل میں ارادہ ہے کہ 5 سال کے بعد توبہ کروں اور 4.5 سال کے بعد موت آ گئی تو اب یہ توبہ نہیں مانی جائے، اور موت کے آثار کا پیدا ہونا یہ بھی توبہ کو قبول کرنے سے روک دیتا۔ پروردگار کا عالم کا وعدہ اس وقت تک ہے جب تک کہ موت یا موت کے آثار نہ پیدا ہونے پائیں. آپ ہر جمعے کو تقریباً ہر جمعے کو نماز میں سورہ مناسبوں کی تلاوت سنتے، جس کے اندر بڑے واضح طریقے سے تذکرہ کیا گیا کہ مومن پر جب موت کے آثار طاری ہوں گے، مومن تو نہیں انسان پر جب موت کے آثار طاری ہوں گے، اس وقت وہ پچھتائے گا اور کہے گا خدا بندہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے تاکہ اب میں نیک کام کروں اور توبہ کروں. مگر اس وقت اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی. روایت پیغمبر کہ ملک الموت گناہگار کے پاس پہنچتا، ایک مرتبہ وہ ملک الموت کو دیکھ کے گھبرا جاتا، کہتا ہے موت کے فرشتے ایک دن کی مہلت مجھے اور دے دے، میں اپنے سارے انتظامات صحیح کر لوں، میں بارگاہ الہی میں توبہ کر لوں. ملک الموت کہتا کہ جتنے دن تمہیں پروردگار کی جانب سے ملے تھے آج ان کا کوٹا پورا ہو گیا ہے، آج وہ مجھ سے پوری ہو گئی ہے. وہ کہتا ہے ایک لمحہ مجھے دے دے، ایک سانس مجھے دے دے. ملک الموت کہتا ہے کہ جتنے لمحے اور سانس خدا نے تمہارے لیے مقرر کیے تھے آج وہ پورے ہو چکے ہیں، اب ایک سانس کی مہلت تمہیں نہیں مل سکتی ہے. چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ جب جنگ جبل میں مولا کائنات گزرے اس وقت میدان سے جب جنگ اختتام کو پہنچ چکی تھی اور ظاہری کامیابی بھی علی کے لشکر کو حاصل ہوئی تھی، تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک مشہور صحابی رسول اپنی حالت میں زمین پر پڑے ہیں، علی ان کے قریب سے گزرے، ایک مرتبہ یاد دلایا کہ پیغمبر نے تم سے کیا کہا تھا، یاد آ گیا، کہا کہ یا امیر المومنین اب میں معافی مانگتا ہوں، اپنے گناہ میں توبہ کرتا ہوں. مولا نے کہا اب یہ وقت آ چکا ہے کہ توبہ کا وقت ختم ہو گیا، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. آثار موت دیکھنے کے بعد، خدا کے عذاب کو دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوا کرتی ہے. اور یہی وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک عیسائی نے زنا کیا اور اسے سنسار کی سزا سنائی گئی اور اس نے متوکل کے دربار میں توبہ کر لی، تو علماء اسلام پریشان ہو گئے، اس لیے کہ ان کو تو ایک اصول یاد تھا کہ جب کوئی آدمی توبہ کرے، جب کوئی آدمی اسلام قبول کرے، اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا. اور اسلام یل پور ماں قبل ہوں، اسلام کافریت کے جاہلیت کے کفر کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا، جو اصول علماء اسلام کو یاد تھا. گھبرا جائے، اب اس کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے، مگر اگر اس کو کسی طرح سے چھوڑ دیا گیا تو جتنے بھی کافر ہیں ان کے لیے راستہ کھل جائے گا، دل بھر کے گناہ کرتے رہو اور اگر پکڑے جاؤ تو اس دن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا. دسویں امام کے پاس مسئلے کو بھیجا گیا، امام نے کہا کہ اب اس کا اسلام قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ عذاب خدا کو سننے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا اور ایسے وقت میں توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، تو اسلام کیسے قبول کیا جائے؟ تو توبہ کو دیر سے کرنا، سال مٹول کرنا، تاخیر کرنا، اس میں پہلی خرابی تو یہ ہے مر کے ناگہانی اچانک موت یا آثار موت آ جائے آدمی کے پاس، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ چاہے دنیا مانے یا نہ مانے، مگر اسلامی نقطۂ نگاہ سے یہ حقیقت ہے کہ گناہ کا اثر انسان پر اسی طرح سے پڑتا ہے جس طرح زہر کا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے. زہر کم ہے، زیادہ ہے، ایک مرتبہ اتفاق سے آدمی نے استعمال کر لیا، مسلسل استعمال کر رہا ہے، بس جو اثرات زہر کے ہوتے ہیں وہی اثرات گناہ کے ہوتے ہیں انسان کی روح کے اوپر. جس انداز سے زہر کھانے والا آہستہ آہستہ زہر کھا رہا اور سوچ رہا ہے کہ میں بعد میں علاج کراؤں گا، تو کوئی شخص بھی اس کام کو عقل مندی کا کام نہیں کہے گا، بلکہ خود جس نے زہر استعمال کیا ہو، کیونکہ زہر کی تکلیف زہر کا نقصان آنکھوں سے دیکھ رہا، اس لیے خبر سے دوڑتا ہے علاج کے لیے اسپتال کی جانب یا ڈاکٹر کی جانب. یہی مسئلہ گناہ کا ہے، گناہ کے اثرات بھی تمہارے جسم پر ایسے ہی پڑ رہے ہیں کہ جیسے زہر کے اثرات پڑ رہے ہیں، بیماری بڑھائی جا رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے جب اچھے سے اچھا طبیب بھی کہہ دے کہ یہ مریض علاج کے قابل نہیں رہا، اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے. زہر کی بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں اور انسان آنکھوں سے دیکھنے کا اتنا عادی ہو گیا ہے کہ جو چیز آنکھ سے دیکھے وہ تو عقل کے مطابق ہے اور جو چیز آنکھ سے نہ دیکھے وہ خلاف عقل قرار پاتی ہے. یہی وجہ کہ اگر کوئی آدمی ایسے راستے پہ جا رہا یا آگے بڑھا تو آگے بڑھ کر اسے روکنا یہ عقل اور انسانیت کی خدمت ہے، اس لیے کہ بڑھا آنکھ سے نظر آ رہا. اور اگر کوئی گناہوں کی وجہ سے ایسے راستے پہ چل رہا
کہ آگے عذاب جہنم کا بڑا اس کا انتظار کر رہا تو اسے روکنا اور منع کرنا یہ انسان کی آزادی سے دافع کرا دیا جاتا، یہ انسانیت کے خلاف کہا جاتا۔ جب تو انسانیت کے ماننے والے ہر ایک آزاد ہے اپنے اعمال میں، مطلب اس لیے کہ وہ جو دنیا کا گڑھا، وہ جو مین ہول ہے، وہ جو گٹر کا کھلا ہوا منہ ہے، وہ آپ سے نظر آ رہا ہے، اس میں گرنے سے روکنا یہ انسانیت کی خدمت ہے۔ اور عذاب جہنم میں کوئی گر رہا ہے اسے ہم روکیں، یہ گناہ نہ کرو، منع کریں، سمجھائیں، تو یہ کہا گیا کہ یہ خلاف انسانیت ہے۔ تو یہی مسئلہ یہاں کا بھی ہے، توبہ کو ٹالنا ایسا کہ جیسے ہمارے کسی رشتے دار نے زہر کھا لیا اور اب ہم اس کے علاج کو ٹالیں، کچھ دن اور گزر جانے دو، تھوڑا وقت اور گزر جانے دو، کچھ مدت اور گزر جانے دو، اس طرح وہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہاں توبہ کو دیر سے کرنا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ مسلسل روایتوں میں آیا ہے کہ جس طرح سے لوہے کو اگر وہ ماحول مل جائے جس میں زنگ رکھتا ہے، تو جتنا عرصہ آپ وہاں پڑا رہنے دیں گے لوہے کو، اتنا ہی اس کا زنگ بڑھتا جائے گا، ایک مرحلہ آ جائے گا کہ بالکل بیکار ہو جائے گا۔ جس طرح لکڑی کو ایسی جگہ رکھنا جہاں اس کو دیمک لگ سکتی ہے اور لگ گئی ہے، جتنا عرصہ وہاں پڑا رہنے دیں اتنا لکڑی کی خرابی بڑھتی جائے گی، اور ایک وہ وقت آئے گا کہ لکڑی ختم ہو جائے گی۔ اس انداز سے آئینہ اگر خراب جگہ رکھا جائے اور وہ خراب ہونے لگے، ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کی چمک مکمل طور پہ مل جائے گی، اور اب اس کو توڑ کر پھینک دینا اس کا علاج ہوگا، اس کو صحیح کرنا ممکن نہ ہوگا۔ یہی مسئلہ انسان کی روح کا ہے، یہی مسئلہ انسان کے دل کا ہے۔ خود وہ آدمی جو آج پورے یقین سے سوچ رہا ہے 5 سال بعد توبہ کر لوں گا، 10 سال بعد توبہ کر لوں گا، ابھی یہ گناہ کر رہا ہوں، جیسے ہی حالات صحیح ہوئے فوراً اس گناہ کو چھوڑ دوں گا، ابھی تو یہ غلطی ہو رہی ہے، مگر جیسے ہی میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تو یہ غلطی نہیں کروں گا۔ یہ ٹالنا، یہ تاخیر کرنا ایسا ہے کہ جیسے زہر کے مریض کو ڈالا جا رہا ہے، جیسے زنگ لگتے ہوئے لوہے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جیسے خراب ہوتے ہوئے آئینے کو آج کی امید میں چھوڑا جا رہا ہے، پھر وہ وقت آتا ہے کہ خود گناہ کرنے والا اپنے دل کے رنگ کی وجہ سے، اپنے ایمان کی دیمک کی وجہ سے، اور اپنی روح کے ختم ہو جانے کی وجہ سے، روح کی اس چمک کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ پھر وہ توبہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا ہے۔ تو توبہ اسی لیے واجب فوری ہے، فوراً کرنا ہے، اس لیے کہ نہ موت کا اور نہ عذاب خدا کا وقت مقرر ہے، اور نہ ہی زہر کے مریض کی بیمار کو ٹالنا کوئی مطابق میں عقل واقعہ ہے۔ بعد میں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مریض اتنا زیادہ بیمار ہو جاتا کہ مطلب آنکھ کی معمولی سے خرابی آپریشن تک بات کو پہنچا دیتی ہے، جسم سے نکلنے والا معمولی سا پھولا پوری ٹانگ کو کاٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ابتدا میں مطلب شکل کی بیماری کا آغاز بعد میں اس پریشانی پر پہنچا دیتا ہے کہ انسان معذور بنتے رہ جاتا۔ ایک ایسی منزل بھی آتی ہے گناہ کی وجہ سے اور توبہ کو ٹالنے کی وجہ سے کہ انسان کی خرابی کا علاج سوائے آپ کے جہنم سے اس کی صفائی اور اس کے حضور میں اور کچھ نہیں رہتا۔ تو توبہ اسی لیے فوراً کرنا، ٹالنا، انتظار کرنا، کسی چیز کی توقع میں دیر کرنا یہ بالکل غلط، الا یہ کہ شرم کوئی ایسی مجبوری ہو جو ایک بالکل الگ مسئلہ۔ تو بہرحال توبہ قبول بھی ہوگی لیکن فوراً کرنا ہے، سب فوراً توبہ کو کیا جائے۔ اب اس کے بعد توبہ کا طریقہ کیا، جو اصل سوال ہے لوگوں کا، جس کے جواب کے لیے ساری گفتگو کی تجمت دی گئی۔ تو توبہ کے سلسلے میں میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود توبہ واجب اور اس کا ایک واجب طریقہ ہے جس میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی، مگر بہتر ہے، سزاوار ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک تاکیدی مستحب کہ آدمی توبہ سے پہلے کچھ ایسے کام انجام دے جس سے اس کی توبہ جلدی قبول ہو جائے، فوراً قبول ہو جائے۔ تو ایسی چیزیں معصومین نے بتائی جو توبہ کو جلد قبول کروانے میں معاون بنتی۔ چنانچہ ایک ایک کر کے ان 4-5 چیزوں کا میں تذکرہ کروں گا، تاکہ جب انسان اپنے گناہ پہ نادم تو سچے دل سے اور بہتر طریقے سے توبہ کرے، توبہ جلد قبول ہونے کا انسان ہو جائے۔ روایت کے اندر موجود کہ سب سے پہلی چیز جو انسان کو، یہ واجب نہیں، یہ توبہ کا جز بھی نہیں، اس کے بغیر بھی توبہ ہو سکتی، مگر یہ سنت، مستحب اور توبہ کو جلد قبول کروانے والی چیزوں میں سے ہے۔ امام نے سب سے پہلی چیز بیان کی، روزہ رکھنا۔ قرآن کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان لانے والوں، بارگاہ الہی میں خالص توبہ کرو، پکی توبہ کرو، توبہ نصوح کرو۔ معصوم بتا رہے ہیں، جب پوچھا گیا کہ مولا اس کا مقصد کیا، مسلمان کے ساتھ توبہ کرنے سے پہلے 3 دن روزہ رکھو، خود کا دن، جمعرات کا دن اور جمعے کا دن، 3 دن روزہ رکھو اور اس کے بعد توبہ کرو. یہ پہلا مستحب یا بہتر کام ہے کہ جو توبہ سے پہلے آدمی کو کرنا. دوسری چیز جس کا تذکرہ کئی روایتوں میں آیا اور فقہا نے اس کو بعض فقہا نے سنت اور بعض نے رجائی غسلوں میں شامل کیا، دوسری چیز غسل توبہ. جب آدمی اپنے گناہوں کی توبہ بارگاہ الہی میں کرنا چاہتا، اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا، تو اس وقت بہتر یہ مستحب ہے کہ غسل کرے جا کے توبہ کی نیت سے. کیونکہ مشہور روایت ہے مسعدہ کی، یہ واقعہ آپ اکثر سنتے اور انشاءاللہ گناہان کبیرہ میں اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے. بس پتا کہتا ہے کہ میں امام کے پاس بیٹھا ہوا، آج میں امام کا تذکرہ ہے، میں نے دیکھا کہ شخص آیا اور آنے کے بعد امام سے سوال کرتا ہے کہ مولا میں اس وقت پیشاب وغیرہ کے لیے بیت الخلاء میں جاتا ہوں، تو میرے برابر کے مکان کے اندر جو شخص رہتا اس کی تمیزیں جو تمام دن گانا بجانے میں لگی رہتی، گانا گاتی ہیں، گانا بجاتی ہیں، آلات موسیقی کو استعمال کرتی، تو میرا مولا میں تو گیا بیت الخلاء میں مثلاً پیشاب کے لیے یا رفع حاجت کے لیے، مگر اس آواز کو سن کر مجھے مزہ آتا اور میں کس کام کے لیے گیا. اپنی ضرورت کی وجہ سے، لیکن کیونکہ گانا بھی بج رہا اس لیے میرا ذہن اس جانب متوجہ ہو جاتا. امام نے جواب دیا کہ یاد رکھو، جس طرح گانے کی نیت سے جانا حرام ہے، اسی طرح سے اگر کسی مقام پر تم بیٹھے ہو اور گانے کی آواز سے تمہیں مزہ آنے لگے اور تم اپنے بیٹھنے کی مدت کو بڑھا دو تو یہ بھی حرام اور گناہ. اور اب فوراً کھڑے ہو، گھر جاؤ، گھر جا کے غسل کرو اور بارگاہ الہی میں سچے دل سے توبہ کرو تاکہ تمہارا یہ گناہ معاف ہو اور آخرت کے دن تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو آج اس روایت کا آخری جز توبہ کے طریقے کو بتانے والا کہ گناہ کیا مثلاً گانا سننے کا، امام نے یہ نہیں کہا کہ توبہ کرو بلکہ بہتر طریقہ بتایا کہ جا کے غسل کرو اور غسل کرنے کے بعد توبہ کرو. اسی انداز سے پیغمبر اسلام کی بھی ایک روایت ہے کہ جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا کائنت ما کان وطالبا ما بلا، اتنا ہی بڑا اس کا گناہ ہو، اتنا ہی عظیم اس کا گناہ ہو، اتنا ہی زیادہ اس کا گناہ ہو، مگر یہ جو بارگاہ الہی میں سچے دل سے توبہ کرے، اس انداز سے جو پہلے غسل کرے اور اس کے بعد سجدہ کرے اور سجدہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا سے توبہ طلب کرے تو خدا اس کے اس گناہ کو فوراً معاف کر دیا کرتا. تو کائنت ما کان وطالبا ما بلا، اتنا بڑا گناہ ہو، اتنا زیادہ گناہ ہو، یہ کہے کہ پیغمبر اسلام نے توبہ کے طریقوں میں غسل کو بھی شامل کیا. تو یہ دوسری چیز، پہلی چیز یہ کہ روزہ رکھو، دوسری چیز یہ کہ غسل کرو، پھر تیسری چیز یہ آتی کہ 2 رکعت یا 4 رکعت ایک نماز پڑھ کے انسان توبہ کرے. دو روایتیں ہیں اس سلسلے میں، ایک تو فتح ایمان کی روایت کہ جب کوئی انسان توبہ کا ارادہ کرتا تو اسے چاہیے کہ پہلے بارگاہ الہی میں کھڑا ہو، خدا کی تسبیح اور تحمید کرے، رکوع اور سجدہ انجام دے اور اس کے بعد اپنی 2 رکعت نماز جو نماز خود کے طریقے سے توبہ کی نیت سے پڑھی جائے، اس کے بعد اپنے گناہوں کی توبہ بارگاہ الہی میں پیش کرے. اور اس 2 رکعت نماز سے بھی زیادہ توبہ کے لیے زیادہ بہتر ہے 4 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھنا جسے سید ابن داؤد علیہ الرحمہ نے کتاب احوال میں نقل کیا کہ ماہ ذیقعدہ داخل ہو چکا تھا، ماہ ذیقعدہ کا پہلا اتوار تھا، مسجد نبوی میں پیغمبر اسلام تشریف فرما تھے، ایک مرتبہ مجمع عام پہ نگاہ ڈالی اور سوال کیا تم میں سے کون ہے جو اپنے گناہوں کی توبہ چاہتا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے. ایک مرتبہ سارا مجمع میں آواز کہنے لگا اللہ کے رسول ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں. تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ آج کے دن جاؤ اور جانے کے بعد 2 رکعت کر کے 2 نمازیں پڑھو، 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے انجام دو توبہ کی نیت سے. اور اس طریقے سے یہ الحم کے بعد 3 مرتبہ قلو اللہ کا سورہ اور 1 مرتبہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا سورہ ہر رکعت میں 4 رکعتوں میں اس انداز سے انجام دو، جس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی تسبیح پڑھو اور اس کے بعد بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں کو پیش کر کے توبہ طلب کرو. جب تم توبہ کس طرح سے کرو گے تو آسمان کے سارے فرشتوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جائے گی, کوئی تمہیں مبارکباد دے گا, خوش نصیب ہو خدا نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. دوسرا فرشتہ آواز بلند کہتا ہے کہ اے بندہ مومن تو کتنا خوش نصیب ہے کہ پروردگار نے تیری قبر کو خراب کر دیا اور قیامت کی عذاب کو تجھ سے برطرف کر دیا. ابراہیل امین خوشی کی حالت میں مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بندہ مومن تو نے جس انداز سے خدا کی عبادت کی ہے جس کی وجہ سے جب موت کا فرشتہ اور میرے بھائی اسرائیل تیرے پاس آئیں گے تو میں ان سے تیری سفارش کروں گا کہ اس سے یہ کوئی مشکل اور پریشانی نہ ہونے پائے. پیغمبر اسلام کی گفتگو یہاں تک پہنچی, ایک مرتبہ کسی نے بے چین ہو کر اور سڑک کے سوال کیا, اللہ کے رسول کیا یہ فقط آدھا کے مہینے سے پہلے دعا کی خصوصیت ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں, بلکہ مومن سال کی کسی بھی تاریخ کو اس انداز سے بارگاہ الہی میں توبہ کرے تو خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ملائکہ ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے تمام فرشتے کسی انداز سے اس کو مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ روایت جسے حضرت ابن طاووس علیہ الرحمہ جیسا جلیل القدر اور صاف فقیہ اور محدث اپنی کتاب کے اعتبار میں نقل کر رہا, یہ تیسرا طریقہ بتاتا کہ توبہ قبول کروانے کے لیے آدمی کو روزے کے بعد غسل کے بعد نماز پڑھنا چاہیے, دو رکعت نماز اور اس سے بہتر چار رکعت نماز. چوتھی چیز جس کا تذکرہ معصومی نے کیا, میں روایتوں کو مختصر کرتا ہوں تاکہ اصل موضوع نامکمل نہ رہنے پائے. چوتھی چیز جس کا تذکرہ کیا مجھے کہ انسان جب توبہ کرے تو انتہائی مناسب اور سزاوار کے معصومین سے جو دعائیں توبہ پر بھی ان کو پڑھتے ہوئے توبہ کرے. بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں, بہت سی ایسی غلطیاں ہوتی جو انسان کے ذہن سے نکل جاتی, ان دعاؤں کو اگر آدمی پڑھے تو انداز توبہ طریقہ توبہ اور وہ گناہ یاد آتے ہیں کہ جس پر توبہ ضروری. دعائے مکارم الاخلاق میں کتنی ہی ایسی چیزوں کا امام نے تذکرہ کیا اور خصوصیت کے ساتھ علماء کی سفارش ہے کہ طریقہ سجادیہ کی 31ویں دعا جو دعائے توبہ کے نام سے ہے کم سے کم توبہ کے وقت انسان اسے ضرور پڑھے تاکہ طریقہ توبہ یاد ہو. اور مفاقی میں جو مناجات 15 مناجات ہیں توبہ کے وقت ان کو پڑھے اور کم سے کم اس میں جو مناجات صاحبین وہ 15 مختلف شخصیتوں کی مناجات ہے, صاحب کس طرح خدا سے مناجات کرے, عابد کس طرح سے کرے, تو ایک مناجات سے مناجات صاحبین توبہ کرنے والا کس طرح سے بارگاہ الہی میں مناجات کرے, تو کم سے کم اس کو اور بہتر ہے کہ 15 مناجاتوں کو. اور صحیفہ کاملہ کی 31ویں جو دعا دعائے توبہ صحیفہ سجادیہ کی جس کو پڑھنے کے بعد بارگاہ الہی میں توبہ کی جائے. لیکن یہ جو تاکید کی گئی یہ اس لیے کہ ہمیں توبہ کا طریقہ پتا چلے, اس لیے اس کا مفہوم اس کا مطلب اس کا ترجمہ یہ انسان کے ذہن میں رہنا چاہیے اس کو حاصل کرے. آدمی چیز وہ یہ کہ جب ایک آدمی توبہ کر لے تو ایک مرتبہ کی توبہ پر اکتفا نہ کرے بلکہ دن اور رات مستقل اور مسلسل جب موقع ملے اپنے گناہوں کو یاد کر کے بارگاہ الہی میں اس کی معافی طلب کرے. امام کی روایت ہے کہ پیغمبر اسلام اس حالت میں کہ کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اور دن اور رات میں 100 مرتبہ بارگاہ الہی میں توبہ کیا کرتے تھے, تو مسلسل توبہ کرنا. اور اس سلسلے میں چھٹی اور آخری چیز جو توبہ کی قبولیت میں مومن و معاون ثابت ہوگی وہ یہ کہ انسان وقت کا انتخاب بھی ایسا کرے کہ صبح کا وقت ہو, سحر کا وقت ہو, وہ وقت کہ جس وقت خاص پروردگار عالم سے ارشاد ہوتا ہے فرشتوں سے کہ اے میرے فرشتوں دنیا کے ہر اس علاقے پہ نگاہ ڈالو جہاں میری نافرمانی اور گناہ ہو رہے ہیں, اور اگر کوئی ایسا بندر مومن نظر آ جائے جو میری دوستی کی امید میں اس وقت اپنی عید کو چھوڑ کے کھڑا ہوا ہے اور میری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے تو اس کی برکت سے پورے علاقے کے عذاب کو برطرف کر دو. تو یہ بہترین وقت ہے جب ملائکہ تلاش میں ہوتے ہیں, ہر کوئی اس وقت اٹھنے والا ہے, اس وقت کوئی بارگاہ الہی میں توبہ کرنے والا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اگر جو خدا کے لیے یہ چیزیں ہیں نہیں مگر صرف سمجھانے کے لیے کہ جب کسی کوئی ایسا وقت ہو ہمیں کوئی کام کرنا ہے کسی سے ملنا ہے کہیں جانا ایسا وقت ہو کہ جب وہاں خرچ زیادہ ہوتا تو آدمی تلاش کرتا ہے ایسا وقت کہ جب ہجوم کم ہو آدمی کوئی نہ ہو. تو بہترین وقت صبح کا وقت بتایا گیا, یہ وہ وقت ہے جو فرشتے تلاش میں ہیں. اے کوئی بندہ ہے مومن تو اس وقت نیند کو چھوڑ کے کھڑا ہوا اور خدا سے توبہ کر رہا. تو ان چھ طریقوں کے بعد کہ انسان نے روزہ رکھا, غسل کیا, نماز پڑھی, دعائیں توبہ پڑھی, مسلسل توبہ کرتا رہا اور صبح کے وقت کو ڈھونڈا توبہ کرنے کے لیے, اب طریقہ شروع ہوتا ہے کہ اب کیا کریں کہ ہمارے گناہ, اب کیا کریں کہ ہماری گزشتہ زندگی کی غلطیاں معاف ہو جائیں اور ہم اس منزل پر آ جائیں کہ ان اللہ یحب التوابین, خدا ہم سے محبت کرے اور ہمیں دوست رکھے. اب اس کے لیے علماء نے ایک طریقہ بتایا ہے. اب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں فقہ کے مسئلے زیادہ آنے کا امکان ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں یہ دو حصوں میں تقریر نہ ہونے پائے, جتنا ہو سکے ان مسائل کو آج ہی سمیٹ دیا جائے. تو توبہ کا آغاز ہوگا حقیقی توبہ کا, اصلی توبہ کا ندامت سے. سب سے پہلے انسان کو شرمندگی, سب سے پہلے انسان کو پچھتاوا, سب سے پہلے انسان کا دل خود اس بات کے اوپر دکھ اور تکلیف محسوس کر رہا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. اندر کو الگ شر جب ملا کر دہی, مولا کا فرمان کہ گناہ پر یا برائی پر نازم ہونا انسان کو اس منزل پہ لے جاتا جو خود بخود اس سے وہ برائی کو جائے. اور یہ بھی روایت میں ہے کہ سفال توبت نر, ایک توبہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان سچے دل سے پشیمان ہو, انسان سچے دل سے نازم ہو. پیغمبر کا بھی ارشاد ہے کہ مومن کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کرے, جس وقت اس کے دل میں پچھتاوا آتا ہے, جس وقت اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے, اب دیکھیے زبان نہیں دل, جس وقت دل میں پچھتاوا لگاوت ہے اس وقت خدا اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیا کرتا. تو پہلی چیز ندامت, اپنے گناہ پہ پچھتاوا. اس کے بعد پھر دوسری چیز آتی ہے استغفار, اپنے گناہ کو بارگاہ الہی میں پیش کر کے خدا سے اس کی معافی مانگنا. پہلی منزل کیا ہے کہ انسان خود اپنی ضمیر کے سامنے, انسان خود اپنی عدالت میں کھڑا ہے, انسان خود مجرم ہے اور خود جج ہے, خود وہ اپنے گناہ کو دیکھ رہا ہے اور خود اپنے گناہ کو برا سمجھ رہا ہے, خود اپنے گناہ پہ نازل ہو رہا ہے. اس کے بعد اب اس مسئلے کو پیش کر رہا ہے اپنے سے برتر و اعلیٰ کی جانب, پروردگار عالم کی جانب اپنے گناہ کو پیش کر کے معافی کی درخواست کی جا رہی ہے. تو پہلے اپنے آپ کو مجرم سمجھا, اس کے بعد یہ درخواست اوپر کی جانب بھیجی. اور یہی پہ روایت ہے مولا جی کہ ثواب التوبہ پہ الاستغفار, ثواب الذنوب پہ الاستغفار. گناہوں کی دوا کیا ہے؟ گناہوں کی دوا پہلی منزل تھی کہ فرض کو پہچاننا, وہ ہے ندامت. دوسری منزل ہے اب اس کی دوا, اب دوا کیا ہے؟ انسان استغفار کرے, یعنی بارگاہ الہی میں اپنا مقدمہ پیش کر کے خدا سے اس کی معافی طلب کرے. اور اسی منزل پر مولا کہتے ہیں العجب العجب تعجب ہے تعجب ہے اس آدمی پر جو اپنے گناہوں پر نادم پشیمان اور شرمندہ, جبکہ اس کی پتندہ من ہاتھ, اس کے ہاتھ میں جو ربڑ ہے اس کے ہاتھ میں مٹانے والی چیز ہے, ویلا مفل من ہاتھ, پوچھا گیا مولا یہ ربڑ کیا ہے, یہ مٹانے والی چیز کیا ہے, وہاں ہوا استغفار, یہ بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں کی توبہ ہے. تو نازل ہونا پہلا مرحلہ, لیکن اس کے بعد جو تمہارے ہاتھ میں ربڑ ہے جس سے گناہ مٹا سکتے ہو, اس کے بعد جو تمہارے ہاتھ میں دوا کی بوتل ہے جسے پی کر اپنی بیماری کو ختم کر سکتے ہو, اسے استعمال کرنا ہے, اور وہ ہے استغفار. اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم و ارادہ. یہ توبہ کا تیسرا رکن اور تیسرا جز ہے کہ جب ہم نے خود فیصلہ کیا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی یہ کام غلط ہے, پھر اس غلطی کو خدا کی بارگاہ میں لے کے جائے, تو ساتھ ساتھ یہ ارادہ بھی ہونا چاہیے کہ آئندہ اس کو نہیں کرتا. اگر آئندہ کرنے کا ارادہ ہے یا پھر ابھی سوچ رہا جو پہلے گناہ کی تو معافی مانگ لو, آئندہ کے لیے آئندہ دیکھا جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ ابھی ندامت ہی نہیں, ندامت کا مقصد یہ کہ ہم نے غلط کام کیا. مثلاً ایک آدمی اپنی ماں سے لڑا اور اسے مار دیا, بطور مثال ایک ہاتھ مار دیا, اب اگر نازم ہوگا تو اس طرح سے نہیں کہ جو میں نے کیا ہے غلط کیا ہے اور آئندہ پھر میں ماروں گا, بلکہ اگر غلطی کو غلطی سمجھا تو یہ ہوگا کہ یہ کام مجھے کبھی نہیں کرنا چاہیے, پتا نہیں کیسے مجھ سے ہو گیا. تو ندامت کا لازمی نتیجہ ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم. اسی لیے یہ نہیں کہا گیا کہ بارگاہ الہی میں توبہ پیش کر کے معافی طلب کر لو, نہیں, بلکہ پہلے خود اپنی بارگاہ, پہلے خود اپنی عدالت میں, پہلے خود اپنے ضمیر کے سامنے اپنے گناہ کو رکھو, غلط ہے یا نہیں, گناہ ہے یا نہیں، یہ کام خراب ہے یا نہیں، اگر تمہارا ضمیر، اگر تمہارا ایمان، اگر خود تم یہ فیصلہ کر رہے غلط ہے تو غلط کام آئندہ بھی نہیں کرنا. یہ تیسرا نتیجہ ہے خود بخود. اب یہ تین چیزیں ہو کہ جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، ندامت، استغفار، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ. مگر ابھی توبہ ختم نہیں ہو، اب جو کچھ کیا ہے اس کی اطلاع، جو کچھ کیا اب اس کا کفارہ، اب اس کا تاوان، اب اس کی اطلاع. یہ وہ منزل ہے جہاں پہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں. اور اب اس سوال کا جواب یہاں سے آ رہا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس مجمعے کے لیے اتنا مفید نہیں، مگر جہاں اتنی زحمت آپ نے برداشت کی، 15 منٹ باقی بچتے ہیں جس میں اس مقرے کو ایک منزل تک پہنچا دینا، اگر یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ مکمل ہونا مشکل، مگر ایک حد تک پہنچا دینا. اب چوتھی چیز، جو گناہ کیا پہلے کے دیکھے کہ یہ گناہ اللہ کے حق کی خلاف ورزی تھی یا بندوں کے حق تھی، ان معنوں میں نہیں کیا انسان کا ہر عمل عبادت ہے اس لیے خدا ہی کے لیے، بلکہ فطری اور عام اعتبار سے کس گناہ کو ہم نے کیا، یہ حقوق اللہ میں ہے یا حقوق اللہ میں ہے، پہلے تو یہ فیصلہ کریں. ایک سے زیادہ گناہ ہے تو ایک ایک گناہ کو ایک ایک کر کے رکھیں اپنے سامنے اور یہ فیصلہ کریں، حقوق اللہ ہے یا حقوق الناس ہے. اگر حقوق اللہ ہے، اگر اللہ کا حق ہے، تو پھر اس صورت میں اللہ کے حق کے خلاف ورزی میں تین چیزیں آتی ہیں. اگر یہ کوئی ایسی چیز ہے، یہ اللہ کا حق جو ہم نے ادا نہیں کیا، ایسی چیز ہے کہ جس کی سزا اسلام میں موجود ہے، تو اب یہ واجب ہو گیا پہلے تین مرحلوں سے گزرنے کے بعد، وہ تو ہر گناہ کے ساتھ ہے، ندامت، استغفار، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ. اب یہ چوتھا مرحلہ، اگر اس میں دیکھا اللہ کا حق اور اللہ کے حقوق میں دو قسمیں ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن کی سزا خدا نے خود رکھی، کچھ وہ ہیں کہ جو گزر گئے تو گزر گئے. اب جن کی سزا رکھی ہے تو اس میں چوتھا طریقہ یہ ہے کہ توبہ کا، کہ اس سزا کو انجام دینے کا ارادہ کریں اور سزا شروع کر دیں، جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے خون، جیسے زکات، جیسے حج. یہ وہ حقوق اللہ کہ جس کے اندر توبہ ہے، توبہ کے ساتھ سزا بھی رکھی گئی. تو جس کی توبہ یہ کہ ان کے ادا کرنے کا ارادہ کرے اور جس مستحق کی تفریح اس کے طریقے کے مطابق سزا شروع کر دیں. اس لیے کہ بھارت مستحق اس کے قائل کہ سزا فوری واجب، فوراً کرنا، ابھی انجام دینا، سوائے کھانے پینے، روزگار اور آرام کے ضروری وقت، باقی سارا وقت سزا میں لگانا. اور بعض مستحقین کہتے ہیں کہ سزا واجب موت سے، ساری زندگی کبھی بھی کر سکتے ہیں، بس یہ ثابت رہو کہ یہ آدمی سزا کو بالکل لاپرواہی سے ٹال رہا، اس کے نزدیک اس کی اہمیت ہی نہیں. دوبارہ جس کی تقریر ہے اس کے مطابق سزا انجام دینا شروع کر دیں. حقوق اللہ کی دو قسمیں، ایک وہ جن کی سزا ہے، ایک وہ جن کی سزا نہیں. اب اگر سزا والی چیز ہے تو سزا شروع کریں، اور اگر وہ چیز ہے جس کی سزا نہیں، مثلاً داڑھی کو بنوانا گناہ ہے، سزا نہیں، وہ کیا آئندہ داڑھی رکھیں گے، وہ تو نہ کرنے کے عزم میں آ گئے، جو اب تک ہو چکا میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کی کوئی سزا نہیں. نجس چیز کا کھا لینا، اس کے اندر بھی کوئی سزا نہیں. عورت کا بے پردہ نکلنا 10 سال تک، اس کی بھی کوئی سزا نہیں. 30 سال تک گانا یا گانا سننا، یہ وہ گناہ جس کا زمانہ گزر گیا، آدمی اس کا گناہگار تھا. اب ان کے اندر اس کی کوئی سزا نہیں، اس کے اندر حکم یہ ہے کہ یہ فقط پہلی تین چیزوں سے معاف ہو جاتے ہیں، ندامت، استغفار، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ. بس اتنا دل میں آیا اور یہ گناہ پیچھے کے معاف ہو گئے. نجس چیز کے بارے میں کچھ تصور ہے کہ منہ کو دھونا ہے یا یہ کرنا ہے، لیکن اس کا توبہ سے تعلق نہیں. جو نجاست انسان نے کھا لی، مثلاً کافر کے ہاتھ کا کھانا، غیر مسلم کے ہاتھ کا کھانا، گزر گیا معاملہ تو گزر گیا. البتہ صرف معلومات میں اضافے کے لیے یہ بتا دوں کہ جن گناہوں کے سزا نہیں، یعنی گناہ قلم کے بدلے ہم یہ کہیں کہ حقوق اللہ میں سے ان کی نافرمانی پر سزا نہیں، ان کی پھر دو قسمیں ہوگی. مگر چونکہ موجودہ مراجع دونوں کا ایک ہی فتویٰ دیتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کہا، ورنہ اصل میں اصل تفصیل اس طرح سے کہ حقوق اللہ کی دو قسمیں، کچھ وہ کہ جن کی سزا ہے ان کی تو سزا کرنا، کچھ وہ جن کی سزا نہیں. جن کی سزا نہیں ہے، جن کی سزا نہیں، ان کی بھی دو قسمیں، کہ یا تو اس پر کوئی دنیاوی سزا خدا نے رکھی، حد جیسے زنا، اللہ کا حق توڑا گیا اور اس کی سزا ہے پورے برداشت کرو. شراب کا پینا، اللہ کا حق توڑا گیا اور اس کی سزا یہ ہے کہ اسی کوڑے برداشت کر سکتے اور کچھ وہ گناہ جن میں کوئی دنیاوی سزا بھی نہیں جیسے گانا بے پردگی داڑھی کا منوانا نجس چیز کا کھا لینا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جن گناہوں میں سزا رکھی ان کے اندر تو حاکم شرع یا مجتہد کے پاس جا کر اپنے گناہ کا اعلان کر کے سزا برداشت کرنا واجب شراب پی تو ضروری ہے کہ جائیں اور جا کر کہیں کہ ہم نے شراب پی ہے ہمیں معاف کر دیجئے ہم نے زنا کیا ہے ہمیں معاف کر دیجئے لیکن موجودہ مراجع کا اور بڑی تعداد میں مستحدین کا فقط موجودہ مراجع کا نہیں بلکہ بڑی تعداد میں مستحدین کا فتویٰ یا اگر حکومت اسلامی بھی ہو حاکم شرع بھی ہو مستحد بھی موجود تو ایسا گناہ جس کی سزا خدا نے رکھی بشرط یہ کہ وہ اللہ کے گناہوں میں سے اس کے اندر جا کر اپنے آپ کو پیش کرنا یہ لازم اور واجب نہیں اس میں بھی گھر کی تنہائی میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا زنا کا شراب کا اور اسی قسم کے سارے گناہوں کا اور جن کی کوئی سزا نہیں ہے جیسے داڑھی پردہ اس قسم کے کام اس میں تو خیر ویسے ہی سچے دل سے توبہ گناہ کو معاف کر دیتی تو پھر میں خلاصہ کر دوں جتنے گنا آدمی کرتا یا اللہ کا حق ختم ہوتا ہے یا بندے سے اگر اللہ کا ختم حق ختم ہو رہا ہے تو تین قسمیں جن کی سزا واجب ہے ان کی سزا کر جس میں دنیاوی سزا بھی ہے اس میں خالی توبہ کر لیں کافی ہے دنیاوی سزا کا اعلان ضروری نہیں اقرار ضروری نہیں اور جس میں کوئی سزا نہیں اس میں بھی خالی توبہ اور اگر جس حق کو ہم نے ختم کیا یہ حقوق کو ناز میں سے بندوں کے حق میں سے ہے تو پھر اس کی چار قسمیں ہوتی اس کے بعد اس کی چار قسمیں ہوگی جس حق کو ہم نے ختم کیا ہے جو بندے کا چار قسمیں یا تو اس کے مال کو ہم نے نقصان پہنچایا تو اب اس کی توبہ یہ کہ جتنا نقصان پہنچایا جتنے مال کا نقصان پہنچایا چاہے جھوٹ بول کے ہم نے اس سے مال لیا ہو دھوکہ دے کے مال لیا ہو اس بیچارے کو پتا نہیں اس کا مال ہمارے پاس آ گیا ہم ہضم کر کے بیٹھ گئے یا چوری کر کے مال لیا ہو یا ڈاکہ ڈال کے مال لیا ہو ظلم اور تشدد کرتے ہوئے مان لیا یا دل واسطہ طریقے سے ان ڈائریکٹ وے میں مان لیا اس کی ایک مثال دے دوں یہ مسئلہ پہلے آج کے سارے مسئلے پہلے آ چکے ہیں مگر 300-350 میں پھیلے ہوئے ہیں اس لیے ان کا خلاصہ بیان کرنے کی ضرورت پیش آ گئی مثلاً ان ڈائریکٹ وے میں مال کیسے لیتا ہے آدمی یہ اکثر مثال کہ ایک آدمی اپنے جائز اور حلال پیسے سے سامان خرید کے لا رہا ہے حکومت نے اس کو ضبط کر دیا چھاپا مار کے ضبط کر لیا سستم میں پکڑ لی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ یہ نیلام ہو رہا ہے جو چاہے خرید کے لے جائے اب ایسی چیز کا خریدنا حرام اس لیے کہ یہ حکومت کی چیز نہیں ہے اس کا مالک ہمیں پتا ہے کہ فلاں شخص تھا جس سے ایئرپورٹ پر یا سی پورٹ پر اس مال کو فقط قانون حکومت توڑنے کی وجہ سے ضبط کیا گیا اس کی وجہ سے اس آدمی کا حق تو ختم نہیں ہے اب ہم نے یہ سوچ ہمیں کیا پتا کس کا ہے کون ہے ہم جو زیادہ تحریر کریں حکومت بھیج رہی ہے ہم اس کو جاتے لے لیں لے کر آ جائیں تو یہ بہرحال حرام اور گناہ اس وقت جب ہمیں پتا ہے کہ حکومت نے یہ مال کسی مسلمان سے ضبط کیا اور واجب ہے جو اب توبہ آ رہی ہے اس طریقے سے توبہ کر تو چاہے ڈائریکٹ ہم نے لیا ہو یا کسی دوسرے طریقے اگر کسی مسلمان کو مالی نقصان پہنچایا تو اس کی توبہ یہ کہ جتنا نقصان پہنچایا یہ جا کر اس کو ادا کرے اگر وہ مر چکا ہے تو اس کے وارثوں کو ادا کرے اگر مر چکا ہے اور وارثوں کا پتہ نہیں یا وہ اسی کا پتہ نہیں کہ زندہ ہے مر گیا کہاں گیا جیسے ایک دکان پہ ہزاروں آدمی آتے ہیں کیا پتہ نہیں کس چیز کا نقصان اس صورت میں حاکم شرع یعنی مستحق یا ان کے وکیل کی اجازت سے اس مال کو صدقہ کریں اس نیت سے کہ اس کا ثواب اس کو پہنچے گا تو تین باتیں ہوں اگر مال کا نقصان پہنچایا یا اس کو دو یا اس کے والدوں کو اگر وہ مر چکا ہے یا اس کی طرف سے صدقہ کر حقوق و ناز میں نے کہا چار طریقے ہوتے ہیں مالی نقصان میں آپ نے سن لی دوسرا یہ ہے کہ اس کی عزت کو نقصان پہنچایا اس کے مطلب غیبت کی اس کے خلاف جھوٹ باتیں بیان کی مثلا اس پر بہتان باندھا مثلا مجمع عام میں یا لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کیا مثلا اس کے دل کو تکلیف پہنچائی اور کوئی نقصان نہیں کیا مالی نقصان نہیں کیا اس کی علم کو اس کی عزت کو ہم نے ختم کیا تو اس سلسلے میں علماء کہتے ہیں کہ جب تک کہ فساد کا امکان نہ ہو واجب ہے کہ جاؤ اور جا کر اپنے گناہ کو اس سے معاف کرواؤ اپنی غلطی کو اس سے معاف کرواؤ اگر عزت کا نقصان کیا ہاں اگر معاف کروانے میں اور امکان ہے کہ فساد برپا ہو جائے گا ہنگامہ ہو جائے گا مثلاً ہم نے دلیل کیا ایک ایسے آدمی جو خود بھی اپنی جگہ انتہائی سیدھا پرور اور انتہائی مستقل تھا, مگر اس کی وجہ سے ہم اس کو دلیل تو نہیں کر سکتے, انتہائی بلکہ جو تیرے دماغ کا آدمی, اس کی وجہ سے ہم اس کی ہمت تو نہیں کر سکتے. بہرحال اس کی عزت اور اس کا مقام محبوب, اب ہم کو پتا ہے کہ ہم جائیں گے تو یہ اتنا شریف اور نیک آدمی نہیں کہ ہماری غلطی کو معاف کر دے, یا چلے نہ بھی معاف کرے تو ایسا نہیں کہ یہ اس مسئلے کو دبا دے, بلکہ اس کو ایک موقع مل جائے گا. بچہ اس کو خود احساس نہیں, موقع مل جائے گا, انہوں نے قیمت کی اب وہ پورے معاشرے میں ہنگامہ کر دے گا ہمارے خلاف. بتاؤ یہ کہا اگر بساط کا امکان نہ ہو تو واجب ہے کہ جا کر اس سے معافی مانگی جائے, سوائے اس کے کہ بعض مراجع غیبت میں اس کو واجب نہیں سمجھتے جس نے پوری بات بھی نہ ملا پتا نظر اس کے, اور اگر بساط کا امکان ہے تو پھر یہ ہے کہ اس سے معافی نہ مانگے, صرف خدا ہی سے کہ معافی مانگے کہ خدا وردہ میں نے خدا مومن کی بے عزتی کی, میرے اس گناہ کو معاف کر دے اور کوئی نیک عمل اس مومن کے لیے کر دے تاکہ قیامت کے میدان میں جب وہ ہم سے ہمارے حقاً مطالبہ کرے کہ تم نے میری غیبت کی ہے لاؤ اپنی نیکیاں دو, تو یہ نیک کام جو ہم نے پہلے سے ڈپازٹ کیا ہوا یہ ہم اس کے حوالے کر دیں, ہم قیامت کے عذاب سے بھی بچ جائیں اور دنیا کے فساد سے بھی. وقت گزرنے کی وجہ سے مختصر کر رہا ہوں کہ اگر حقوق و ناس نے مال کو نقصان پہنچایا ہے تو واپس ادا کرو, اس میں ایک صورت آتی ہے کہ اتنی حیثیت نہیں کہ ہم پیسے واپس ادا کریں, یہ مسئلہ آخر میں آئے گا. نمبر دو, عزت کو نقصان پہنچایا ہے تو آپ نے سن لیا. نمبر تین, کہ ہم نے کوئی ایسا کام اس کے خلاف کیا جس کی وجہ سے ہم پر رساس یا زیت واجب ہو چکی, رساس یا زیت, مثلا ہم نے اس کے باپ کو قتل کر دیا, اب رساس واجب ہے, رساس کا مقصد جان کے بدلے میں جان, یا زیت واجب ہو چکی, ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ, پاؤں کے بدلے میں پاؤں, بطور مثال اگر ایسا کام کیا ہے تو واجب کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر, اس کے بعد اس کی مرضی پر چھوڑ, چاہے تو وہ ہم سے بدلہ لے, چاہے وہ ہم سے پیسے لے, چاہے وہ ہم کو معاف کر دے, بس جب ایسا نقصان پہنچایا احساس کی حیثیت واجب ہے تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر, اس کے پاس جاؤ اب اس کی مرضی جو دل چاہے گا. اور چوتھا یہ کہ ایسا کام ہم نے اس کے خلاف کیا ہے جس سے خدا کی حد ہم پر واجب ہو گئی, خدا کی حد, ابھی آپ نے سنا کہ بعض گناہوں میں خدا نے دنیاوی سزا رکھی, اب کن گناہوں میں دنیاوی سزا رکھی, ان میں سے کس کا تعلق تو براہ راست خدا سے, مثلاً شراب, مثلاً زنا, اور کس کا تعلق بندوں سے, مثلاً قرض, یعنی کسی باپ دامن مرد یا عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگانا, اس پر سزا ہے چوروں کی, اور یہ گناہ ہم نے اس کا کیا. اسے بہت آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں, مطلب گناہ عورت تو ایسی, گناہ مرد تو ایسا, گناہ ذرا فرض کیجیے ایک نامحرم مرد و عورت گھومتے ساتھ اٹھتے بیٹھتے یہ گناہ کر رہے, مگر اس سے ان پر الزام لگا دینا یہ زنا بھی کرتے ہوں ان کے, یا کسی بچے کے بارے میں کہہ دینا یہ مثلاً حرام زادہ, یہ خود ایک گناہ ہے اپنے مقام پر, جب تک کہ آدمی کو ثابت نہ ہو کہ زنا ہے, بلکہ ثابت ہو تب بھی نہیں کہہ سکتا جب تک کہ چار عادل نہ ہوں, تو خیر اس سے حد کر. اگر ہم نے ایسا کام کیا جس سے حد واجب اور یہ نقصان کسی بندے کا, تو اس میں بھی واجب کہ ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں, اب وہ ہم کو حد تو نہیں جاری کر سکتا, یعنی کوڑے تو نہیں مار سکتا, کیونکہ یہ تو مستحق کی ذمہ داری, اب اس کی مرضی, چاہے ہم کو لے جا کے مستحق کے حوالے کر دے, خود ہمارے لیے جانا واجب نہیں, چاہے وہ ہم کو وہاں لے جا کے حوالے کر دے, جو کہ اچھا جاؤ جو ہوا میں نے تمہیں معاف کیا. تو چار طریقے سے آدمی حقوق و ناس میں گڑبڑ کر سکتا ہے, نقصان کر سکتا ہے, مالی حق ہے تو پہنچا, عزت حق ہے معافی مانگو, احساس اور دیت ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو اور اس کی مرضی ہم سے جس طرح سے چاہے بدلا لے, حد واجب ہو گئی تو اس کے حوالے کرو, اس کی مرضی چاہے ہمیں مستحق کے پاس لے جائے چاہے ہمیں چھوڑ دے. یہ طریقہ اللہ اور بندوں کے حق میں کوتاہی تھا, لیکن اب اس کے اندر جیسے بندوں کے حق میں بھی ایک چیز آئی, اللہ کے حق میں بھی ایک چیز آئی, جن کی تھوڑی تشریح چاہیے کہ مثلاً نماز روزے کے ادا کرو کس طرح سے ادا کرے, طریقہ لوگ معلوم کرتے ہیں, چاہیے کہ خمس نہیں دیا ادا کر, پیسے ادا کر, یا بندوں کو مالی نقصان پہنچایا پتا نہیں کتنا نقصان پہنچایا, یا پتا ہے مگر اب جیب میں ایک پیسہ نہیں, کس گناہ کو کیسے معاف کرا, تو پوری تفصیل اصولوں کی روشنی میں آج بیان کی گئی, اور میری کوشش کے باوجود کیونکہ وقت گزر گیا اس لیے اب جو ایک تھوڑا سا حصہ رہ گیا اصول تو آپ کے سامنے آ گئے, اب ان اصولوں پر عمل کس طرح کر, سزا کا طریقہ، قرضے کا طریقہ، پیسے دینے کا طریقہ، غریب آدمی کس طرح سے سارے گناہ معاف کروا، یہ جو ہے اصول نہیں، یہ الگ الگ مسئلے ہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، مگر یہ اتنا زیادہ میٹر تو نہیں کہ پورا ایک گھنٹہ اس کو دیا جائے، تو آدھے گھنٹے بچے کو شروع ہوگی، اور یہ جو سب دفاع کے مسائل ہوں گے کہ پتا کیسے کرنا، کفارہ کس طرح دینا، اس لیے اس کو ہم دفاع سمجھ لیں گے، اور باقی جو آدھا گھنٹہ اس میں ہماری گفتگو کی بھی اخلاقی موضوع پر ہوگی. اب وہ وقت آ رہا ہے کہ بنیادی اور تمہینی باتیں اختتام کو پہنچی. اب کیا کریں کہ آج پہلی گفتگو تھی، آئندہ آدھے گھنٹے اور اس سلسلے کی گفتگو ہوگی تاکہ ڈیڑھ گھنٹے میں یہ مسئلہ مکمل ہو جائے، اور پھر ممکن ہوا تو آئندہ ہفتے ہی، ورنہ اگر ایک ایک گھنٹے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے بعد والے جمعے گناہ صغیرہ اور کبیرہ پر گفتگو شروع کرنے کا ارادہ، اور یہ پورا پختہ ارادہ. اور چونکہ یہ میں نے دیکھا کہ مثلا آج کے موضوع میں بڑے بڑے گناہ کو تو میں بیان کر سکتا ہوں، مگر ہر گناہ کی ایک توبہ، وہ اگر بیان کرنا چاہوں تو پورا ایک نیا موضوع ہو جائے گا، اس لیے زیادہ خیال پیدا ہوا کہ اب وہ فہرست کسی طرح آپ کے سامنے پیش کر دی جائے. یہ میں اپنی پریشانی پہلے بیان کر چکا ہوں کہ گناہوں کی ایک مکمل فہرست تیار کرنا ایک بہت ہی مشکل یا ناممکن کام، اس لیے کہ ہر آدمی اپنے مزاج کے مطابق گناہ کیا کرتا، نئے طریقے سے گناہ ایجاد کر کے گناہ کیا کرتا، تو کہاں تک اس انسان کے مزاج جتنا ذہن لاکھوں قسموں کے، کہاں تک ہر ذہن کی گہرائی میں پہنچا جائے، اور باقاعدہ اگر آپ اتنی گہرائی میں پہنچ جائے کہ جتنے مزاج کے لوگ ہیں سب کے مزاج کو دیکھ کے ایک فہرست بنائی جائے، تو پہلا شب تو یہ ہوتا کہ اتنے سارے گناہ کوئی آدمی پہچان ہی نہیں سکتا جب تک کہ خود اس نے نہ کیا، تو وہ خود اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ بن جاتا. تو جتنے ایسے کہ جو عام پیش آتے ہیں یا لوگوں کے درمیان مشترک یا کافی حد تک ان کی اطلاع ملی ہے، ان کی فہرست تیار کی جا رہی ہے. واقعہ کام بڑا لمبا، کیونکہ گناہ تو الگ الگ ترتیب سے ذہن میں آتے ہیں، کبھی نکاح کا کوئی مسئلہ، کبھی طلاق کا، کوئی نماز کا، مگر تقریر میں تو یہ بے ترتیبی نہیں چلے. اس میں تو سننے والوں کو فائدہ اسی بات سے ہے کہ اگر نکاح کی بات آئے تو جتنے بھی ہیں ایسے گناہ وہ ایک ساتھ بیان کر دیے جائے، ایک آج آیا، ان پانچ ہفتے بعد، ان دس ہفتے کے بعد، تو فائدہ ختم ہو جائے. اس لیے ہو سکتا ہے فہرست کی تیاری میں تھوڑا وقت زیادہ لگ جائے، اگر وقت زیادہ لگا تو ہم فی الحال گناہ کبیرہ شروع کر دیں گے. گناہ کبیرہ سے صرف تقریب پوری جگہ جگہ خشک ہو جائے گی، جیسے آج ہو رہی تھی، گناہ بتایا تو ساتھ ساتھ اس کا جدید پہلو بھی آ جائے گا. مطلب موضوع انتہائی اہم ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اب یہاں لوگوں کا معیار اتنا بلند ہو گیا کہ تھوڑی بہت علمی باتیں بھی لوگ سن لیا کرتے ہیں، اس اعتبار سے کیونکہ بہرحال پروفیسر علمی باتوں کا ماحول تو کہیں اور ہے، یہاں تو نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ماحول اس اعتبار سے اب میں اتنی گزارش کروں